الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. دروسي فري اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاح کے بعد سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اسی ماہ رجب میں اس سورہ شریفہ کی تفسیر کا آغاز کیا تھا. گزشتہ جمعہ حضرت والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شریف کے حوالے سے اجتماع تھا، اس لیے اس کا بیان نہیں ہوا. آج انشاءاللہ پھر اس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. اس سے پہلے یہ بیان ہوا، ایک کتاب ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری، تا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لاؤ، اجالے کی طرف لاؤ. ظلمات جمع بیان ہوئی تھی، نور ایک ہی ہے، تاریکیوں سے اندھیریوں سے روشنی کی طرف لانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے وہ اس کی راہ پر لوگوں کو چلاتے ہیں. اللہ تعالی وہ ہے جو عزت والا ہے اور سب خوبیوں والا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بیان کے تحت جو گزارشات اب تک پیش کر چکا ہوں تفسیر کے بیان میں، وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہم سب کو سیدھی راہ چلانے والے ہیں، اور بغیر نبی پاک کے کوئی قرآن سے ہدایت پا سکتا نہیں. اس کا بیان میں کر چکا ہوں، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے قرآن پڑھا اور سنا نہیں، صرف نبی پاک کو دیکھا اور ایمان لے آئے. اور جنگوں کے موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اور اسی وقت اللہ کی راہ میں جان دے دی، انہوں نے قرآن پڑھا اور سنا بھی نہیں، وہ مسلمان بھی ہو گئے، وہ صحابی بھی ہو گئے، وہ شہید بھی ہو گئے، حالانکہ انہوں نے قرآن پڑھا اور سنا نہیں. تو صرف قرآن کو ان سے کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور نبی کو نہیں مانتا تو وہ بھی ہدایت پا سکتا نہیں، اور جو صرف نبی کو مانے اور اللہ کے کلام کا انکار کر دے وہ ہدایت پا سکتا نہیں. مومن وہ ہے جو قرآن کو بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے. یہاں سے بھی بات کر دوں، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ طریقے طریقے سے شور مچایا جا رہا ہے کہ صرف قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات نہ کرو. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اگر صرف قرآن کی بات کریں گے تو ان کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اس کلام کی کوئی مثل نہیں ہے، مگر ہمیں جو کلام ملا ہے قرآن کریم تو نبی پاک کی برکت سے ملا. ان سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے آگے تابعین نے سنا. تابعی جمع ہے، تابعی کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، پھر تبع تابعی آگے ان کی پیروی کرنے والے. پھر اسی طرح ہم تک یہ پہنچا ہے، اگر ہم ان لوگوں کا انکار کرتے تو ہمارے پاس تو قرآن اور اسلام کے صحیح ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو وہ لوگ جو نبی پاک کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن سے کوئی ہدایت پا سکتے نہیں، اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو حدیث کے انکار کی کیا بات ہے؟ دراصل حقیقت میں تو وہ حضور کا ہی انکار کر رہے ہیں نا. کہتے ہیں نہیں جی حدیث جو ہے انسان کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تو ہم کسی غلط حدیث کو ماننے کی بات نہیں کر رہے، جو کسی نے بنا لی ہو، جو صحیح حدیثیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں. سنیں، اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ مغرب کی تین رکعتیں پڑھتے ہیں قرآن سے ثبوت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے قرآن کریم میں حکم ہے چوری کرنے والا فرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو. وسارے کو وسارے کا تو پکتا ہوں ایسی حکم، یہ قرآن کا حکم ہے. کون سا ہاتھ کاٹے؟ کتنی چوری کر کاٹے؟ ایک بار چوری کرے تو کون سا ہاتھ کاٹے، دوسری بار چوری کرے تو کون سا ہاتھ کاٹے، تیسری بار کرے تو دونوں ہاتھ کٹ جائے، پھر کیا کاٹے؟ کوئی تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نماز میں ہم کسی سے کلام کریں یا نہ کریں, کوئی کلام کرے جواب دیں یا نہ دیں, ہمیں تفسیر قرآن میں ملتی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا کہ ایک ایک کام کو پھیر پھیر کر اتنا فرق کر کے بیان کرتا کہ کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی, ہر بات کا تفصیلی جواب موجود ہوتا, اور ہمیں وہ ملتا بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن جو سرچشمہ ہے تمام علوم کا, جس میں سب کچھ ہے, اگر ہمیں نہیں ملتا, کیوں یہ سب کچھ ہم پر اتنی تفصیل کے ساتھ نازل نہیں ہوا, نبی پاک پر نازل ہوا ہے, ان سے ہمیں ملتا ہے, جو ہمیں سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے اس لیے سب کچھ ہمارے لیے اتنے واضح کر کے نہیں فرما دیا کہ کہیں ہم اس کے حدیث سے بے نیاز نہ ہو جائیں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تک لوگ قرآن کے محتاج رہے, اس کے حدیث کے بھی محتاج رہے. اللہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی, اب اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے, تو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, یہ رسول کہے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے. قرآن کہتا ہے ما آتاكم الرسول فخذوه, جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو. تو اگر رسول کچھ دے ہی نہیں سکتا, رسول کا کہنا ماننا ہی نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام کیوں فرمائے؟ کیوں فرما رہی ہے عز نہ بات وہ یہ ہر رحم علیہ القبائے, یہ اللہ کا رسول ہے جو تم پر پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور پلیز چیزوں کو حرام کرتا ہے. نبی کا اختیار پتا چلا, ہمیں نبی کا مقام معلوم ہوا کہ زبان نبی کی ہے مگر اس پر فرمان خدا کا ہے. منہ ایک ہے, کلام کرنے والے دو ہیں, کبھی اس منہ پر نبی بولتا ہے, کبھی اس منہ پر خدا بولتا ہے. لہذا وہ لوگ جو نبی پاک کا انکار کریں, آپ کے صحیح ارشادات کا انکار کریں, وہ ہدایت پا سکتے نہیں. صرف قرآن سے نبی پاک کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں ملی. ہاں, نبی پاک کے بغیر قرآن کے لوگوں کو ہدایت ملی. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے قرآن پڑھا, سنا نہیں ہے, نبی پاک کو دیکھا, ایمان لے آئے اور بخشے گئے, ایسا ہوا. مگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن سے ہدایت لے لوں گا, نبی کی ضرورت نہیں, نبی کا دامن پکڑنے کی ضرورت نہیں, تو ایسا ہو سکتا نہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف لانا, اللہ کی راہ پر چلانا. اب آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہدایت دینے والا اللہ ہے, اگر نبی ہدایت دے سکتا تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی, نبی ہدایت دے سکتا تو ابو لہب کو ہدایت کیوں نہیں دی, نبی ہدایت دے سکتا تو ولید بن مغیرہ کو ہدایت کیوں نہیں ملی, عتبہ قیدا کو کیوں نہیں ملی, بڑے بڑے سرداروں کو کافروں کو کیوں نہیں ملی؟ ان کے میں کئی مرتبہ جواب آپ دے چکا ہوں. اللہ نے جس کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی, اس کے لیے نبی پاک آتی نہیں. اللہ ہدایت کا خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. نبی پاک اللہ کی عطا سے, اللہ کے حکم سے آگے اس کو وہ دینے اور پہنچانے والے ہیں. تو اگر اللہ نے کسی کے لیے ہدایت نہیں پیدا کی ہے تو نبی پاک اس کو ہدایت آگے نہیں دیں گے. اور اگر آپ کا اعتراض کیونکہ ختم نہیں ہو سکتا, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ ہدایت دے سکتا ہے, تو پھر میں پوچھوں گا کہ اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا نہیں, تو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو اس کے حبیب نے دی نہیں. کہا جواب سیدھا ہوگا, حضور اللہ کی رضا کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں. تو جو لوگ آپ کا اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کر سکتے ہوتے تو یوں کرتے اور یوں کرتے, جو لوگ محض اعتراض کرتے ہیں, ان کے ان اعتراضات میں کوئی دم خم نہیں. یہ اپنی عقل کے پیچھے لگے ہیں, اور ہم کہتے ہیں عقل کو شریعت کی لگام دو, سب بات سمجھ میں آئے گی. دوسری بات یہ کہ نور ہونے پر جو اعتراضات کرتے ہیں نبی پاک کے, اس کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں. آئیے آگے چلیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ کچھ مفسرین فرماتے ہیں سماوات جمع سما سماوات, تو سماوات کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. اور ارض ایک ہی فرمایا, جبکہ آسمان بھی ساتھ ہے اور زمینیں بھی ساتھ ہے. تو کہتے ہیں زمین کے لیے واپس کا لفظ کیوں آیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے, زمینیں ملی ہوئی ہیں, تو اس لیے اس کو واحد فرمایا گیا, اس کے لیے جمع کا لفظ فرمایا گیا. واللہ عالم, اللہ ہی زیادہ صحیح جانتا ہے, لیکن جو بتایا گیا اس کے مطابق میں یہ عرض کر رہا ہوں. یہاں اچھی طرح سننے کے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ ذرا اونچی کہیے گا. غیر اللہ کون ہے؟ تو یہ غیر اللہ غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تو یہ غیر اللہ کیا چیز ہوئی؟ جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ غیر نہیں ہوتی ہے, جو غیر ہوتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی. ذرا یہ بھی سوچیں, یہ لوگ جو آج اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے تخت و تاج پر بیٹھ کر اللہ کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں, یہ کافر, یہ مشرک, یہ یہود نصارا, یہ ہندو, یہ دوسرے لوگ جو اللہ کی طاقت کو, اللہ کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے, اللہ کو نہیں مانتے اور آسمانوں اور زمینوں میں اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور اس کے باوجود حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے, ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. یہ لوگ کل اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. اگر اللہ ان کو آج دین نہ دے تو یہ آج ہی اللہ کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں پکڑ نہیں ہوگی, جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے, اس کو کوئی پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں آپ کو کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں, نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا, اللہ نے زمین دے دی, روئے زمین کی بات کئی ملی ہوئی ہے, چراغ اس کو بادشاہی ملی ہوئی ہے, خدائی کے دعوے کر رہا ہوں, سب تو کا سب بیٹھا ہوں. اس کے بعد اور لوگوں کا بھی آپ حال کر کے دیکھ لیں, بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا, ان کو دنیا میں دین ملی مگر جب ان کی پکڑ ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی دیر نہیں لگی. وہ خدائی کا پانا کرنے والا نماز جو روئے زمین کا بادشاہ تھا, ایک مکر سے ہلاک ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. کہاں خدائی کے دعوے اور کہاں اتنا سا مکر جس میں ابھی بھی نہیں تو تقسیم ہی نہیں, وہی مکر اس کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بن گئے. تو یہ جان لیجیے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. یہاں ایک بات اور بھی کرنی ہے, ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ مکان ہمارا ہے, یہ دکان ہماری ہے, یہ سامان ہمارا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ چل رہی تھی بات کا, تو نے میری جگہ پہ قبضہ کیوں کر لیا, تو میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گیا, یہ تو میرا تھا. بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, رشتے دار ہوں, غیر ہو, جھگڑا یہی ہے, یہ میرا, یہ تیرا, یہی جھگڑا ہے نا. بھائی نوٹ میرا تھا, یہ کپڑا میرا تھا, یہ جگہ میری تھی, یہ سامان میرا تھا, یہ دکان میری تھی. کوئی اور اگر بیٹھ جائے تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ مقدمہ ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا فساد کیا 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 کچھ نہیں ہوتا. جھگڑائی یہ تمہارا ملک ہے, یہ میرا ملک ہے, تم یوں نہ کرو, ہم یوں نہ کریں. دنیا میں سب بادشاہوں کا بھی جھگڑا ہی ہے. کشمیر کا مسئلہ مسلمانوں کا کشمیر ہے, لیکن یہ کہ ان کو نہیں دیا جا رہا. بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے, بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے سامنے کا قانون ہے جس نے یہ پاسپورٹ ویزا جاری کرنے کا قانون بنایا. پہلے تو یہ قانون نہیں تھے, انگریزی ایجاد ہے کہ جاؤ جہاں پر وہاں ویزا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. آج کل جگڑ ہی ہے تم میری جگہ پہ کیوں آ گئے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو. اور ہر حکومت میں جھگڑا ہے, اس کے اختلاف کچھ اور اس کے اقتدار کچھ, اپوزیشن کچھ اور گورنمنٹ کچھ, یہی جھگڑ رہے ہیں نا. اور اللہ فرماتا ہے, اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, اور یہ پتہ نہیں کیوں لے رہے, ان کا تو کچھ ہے نا, یہ لے رہے. آج اس بات کو میں سمجھا دوں, حقیقی طور پر ذاتی طور پر کون مالک ہے آپ کہے گا؟ محبت سے کہیے گا اللہ. ذاتی طور پر حقیقی طور پر ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, یہاں تک کہ یہ مسجد میری ہے, یہ قرآن میرا ہے, یہ ٹوپی میری ہے, یہ دین میرا ہے, کہتے ہیں نا. یہ نسبتیں کیا ہیں؟ ان نسبتوں کو مجازی کہتے ہیں. کون سی نسبت؟ مجازی. ایک ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے مجازی, دونوں میں فرق ہوتا. ایک ہے ذاتی, ایک ہے عطائی, ذاتی جو خود سے ہو اور کسی نے دیا ہوا نہ ہو, اور ایک عطائی ہے جو کسی نے عطا کیا ہو. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر شرک کا خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. آپ نے کہہ دیا یہ نیاز بہت پاک کی ہے, وہ کہتے ہیں حرام. آپ نے کہہ دیا یہ خواجہ غریب نواز کی نیاز ہے, حرام. یہ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے, وہ کہتے ہیں حرام. تو اگر غیر اللہ پر یا کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے, تو پھر ان سے پوچھو بیویوں پر کس کا نام آیا ہوا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی بیوی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, مان سکتا ہے؟ اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں. وہ پاس ہے بیوی, اولاد کے پاس ہے یا نہیں؟ لم یلد ولم یولد. آپ کہتے ہو یہ بیٹا میرا ہے, یہ بیٹی میری ہے, یہ بیوی میری ہے. بتائے بیٹا بیٹی بیوی غیر اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ کا نہیں ہے نا, غیر اللہ ہے نا. اور آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, میری بیوی ہے, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, میرا باپ ہے. یہ میرا ہے تو یہ آپ کی غیر اللہ ہے یا نہیں؟ پھر مجھے بتائے چیز بچے کی کون سی, سب آرام ہو جائے گا. سوچنے کی بات.
یہ سب مطلب ہوا کہ اگر ہم نے چار پھل لیے اور ان کو کہہ دیا مجھے نیاز بہت کیے تو ان کو آرام کہہ دو, اور کہہ دو کہ یہ کیلا میرا, یہ سیب میرا, یہ آم میرے, یہ کینو میرے, یہ مرچے میرے, تو وہ تمہارے لیے جائے. تیرا نام آ جائے تو جائے, بہت پاک کا نام لگا دے تو نہ جائے. یہ کیوں ہے؟ کھانا پکایا, دیکھ بتائی کرتے تھی, میں نے کہا کہ یہ کرتا میرا ہے تو جائز کہہ دیا کہ جی یہ نیاز بہت پاک کی ہے تو ناجائز کیوں؟ یہ ناجائز کیوں کر دیا؟ اس کو حرام کیوں کر دیا؟ نام میرا بھی اس پر آتا ہے, نام دوسرے کا بھی اس پر آتا ہے. ایک کا نام جائز, دوسرے کا نام ناجائز تو کیوں؟ اپنا کہنے تو جائز, اللہ کے پیارے کا نام لے دو تو ناجائز. تم غلط سمجھے ہو اے اعتراض کرنے والے, حرام کرنے والے, تم غلط سمجھے ہو. تم نے شاید یہ سمجھا کہ ہم اللہ والوں کو نسبت حقیقی دیتے ہیں, ایسی بات نہیں. ان کا نام مجازی طور پر لیا جاتا ہے. ہم جو کچھ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اور اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم کے لیے ہے, تو جس کو ثواب کر جانا ہو اس کا نام اس چیز پر لے دیتے ہیں. حقیقت میں اس شخص کو اس کی نسبت کرتے نہیں. میں پوچھتا ہوں قربانی آپ ہر سال کرتے ہیں یا نہیں؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, جن پر واجب ہے وہ کرتے ہیں. صاحب نصاب ہے جو قربانی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ اپنا نام لیتے ہیں نہیں لیتے, بکرے پر, دمبے پر, گائے بھینس پر, بولی یہ میرا ہے جی, یہ جانور میرا ہے, یہ دوسرا لاؤ جی بیوی کا ہے, یہ تیسرا لاؤ بیٹے کا ہے, یہ بیٹی کا ہے. اللہ نے توفیق دی ہو ہر ایک کی طرف سے کرنی چاہیے. مالدار ہے تو آپ گھر کے ہر افراد سارے افراد کی طرف سے کریں,
آپ سے ہو سکے تو آپ کو کرنا چاہیے. لیکن جتنے لوگ بھی کرتے ہیں, میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا وہ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بکرا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ کی جائے ہے, تب یہ کہتے ہیں میری ہے, کہتے ہیں کہ نہیں. اور یہ کہتے ہیں جس جانور کا خاص طور سے غیر اللہ کا نام آ جائے وہ بالکل آرام ہو جاتا ہے. تو ان سے پوچھا تو کسی کا جائز رہا؟ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ غوث پاک کے لیے ہے, یہ غوث پاک کا ہے, تو فوراً حرام کہہ دیا, تو مقصد غوث پاک کو ثواب پہنچانا ہے, حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ نسبت مجازی ہے. در حقیقت مالک ہر شے خدا, پارسی کا شعر ہے, در حقیقت مالک ہر شے خدا, ان امانت چند روزہ مزد مار. میرے پاس جو آیا یہ چند دن کے لیے ہے, یہ میری جو نسبت ہے اس پر یہ مجازی ہے, عارضی ہے, فانی ہے, ورنہ حقیقت عرصہ کا مالک اللہ. تو ہم جب کبھی کہہ دیتے ہیں یہ چھٹی شریف ہے, یہ گیارہویں شریف ہے, یہ فلاں ہے, تو یہ نسبتیں کون سی ہیں؟ مجازی. بس جن کو ثواب پہنچانا ان کا نام لے دیا. حقیقت میں نظر نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو خام خواہ یہ لوگ جو آرام صرف کے پترے دیتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. لفظوں کو سمجھتے نہیں, حقیقت کو سمجھتے نہیں اور فتوا لگا دیتے ہیں. اگر صرف لفظوں کے اطلاق سے صرف آتا ہے تو پھر بچے گا کون؟ پھر کسی کا بچنا ممکن نہیں ہے. اللہ کا ہے تو اللہ مالک ہے, ہم مملوک ہے, اللہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. اگر سے ظاہری طور پر اس کے بندے بھی مالک ہوتے ہیں, مگر حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اب جہاں وعیل کا لفظ آیا, وعیل کا معنی نزول سر بتایا گیا, پوری پوری خرابی. تصیرت اعزازی میں ہے کہ وال کے معنی کی ضد ہے یہ. وال کے معنی نجات کے ہے اور ویل کے معنی ہلاکت کے, ہلاک ہوا. تو جب ویل کا لفظ آتا ہے بہت سی صورتیں قرآن میں یا جگہ جگہ ویل للمتقین یا ویل کا لفظ آتا ہے, تو سن لیجیے, یہ ہلاک کی طرح ویل جو ہے یہ مصدر ہے. حالانکہ اس سے کوئی سیدھا مستق نہیں نکلا نہیں, تو تفسیر بیضاوی کے مطابق یہ کلمہ وعید قرار پائے گا, ڈرانے والا. وعید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ڈر سنایا گیا ہو. ایک تو وعدہ وہ ہوتا ہے نا جس میں کچھ خبری سنائی گئی اور ایک وعدے میں آپ کو ڈر سنایا گیا, تو یہ وعید کے خرابی ہے. اب کس کے لیے اس کا بیان اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو جن کے لیے خرابی ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے للکافرین, انکار کرنے والے, ان کے لیے کیا ہے؟ گارنٹی کریے گا خرابی. سمجھیں, وہ لوگ جنہوں نے کتاب کا انکار کیا, وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا, حقانیت کا, رسالت کا انکار کیا, ان کے لیے خرابی ہے. اور ان کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اپنی انا, اپنی ضد, اپنی ذات, اپنے بلند, اپنے اقتدار کی وجہ سے حقیقت کو قبول نہیں کیا. سرداروں نے کہا, اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو کسی وڈیرے کو بناتا, کسی جاگیردار زمیندار کو بناتا. اگر اللہ نے رسول بنانا ہوتا تو کسی مالدار کو بناتا. ایسے شخص کو اللہ نے نبی بنایا ہے جس کے کپڑوں میں پیمنٹ لگے ہوئے ہیں, ہم اس کو کیسے اپنا سردار مان لیں؟ ہم امین ہو گئے, ایک ایسے شخص کی پیروی کیسے کر لیں؟ انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی, اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے. کیا ہے؟ خرابی ہے. کوئی خیر نہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دیکھ کر, اپنا بھمن کر کے حقیقت کا, صداقت کا, رسالت کا انکار کیا, یہ کوئی خیر نہیں پا سکتے. اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو اور حقیقت کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ اپنی حیثیت سمجھتے ہیں کی نظروں میں ان کا کچھ مقام ہے، مال کے لحاظ سے، رنگ روپ کے لحاظ سے، نسل یا علاقے کے لحاظ سے، زبان یا قوم کے لحاظ سے، کسی وجہ سے بھی اگر وہ اپنے آپ میں گم ہے تو ایسے لوگ حقیقت کو قبول نہیں کرتے، تو سمجھ لیا کرو ان لوگوں کے لیے کوئی اچھائی نہیں. حضرت عثمان کے پاس بھی مال تھا یا نہیں تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا یا نہیں تھا؟ تھا، مگر اس کے بعد باوجود بتائیے وہ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ دنیا کے بڑے بڑے تاجر اور دوسرے امیر لوگ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ لائے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غریبوں کے لیے ہے، مفلسوں کے لیے ہے، یہ دین امیروں کے لیے نہیں، انہوں نے کوئی اچھائی کوئی خیر حاصل لے. اور آج بھی بہت سے لوگ عمارت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، کروٹ کے نشے میں گم ہیں. مسجدیں چنتے آباد ہیں، شرمائیں نہیں کہیے، ذرا آواز نکالیے گا غریبوں سے. جا کے ہوتے ہیں مسجد میں تپارا تو غریب، زحمت روزہ گوارا کون کرتے ہیں؟ کون؟ امیروں کو نہیں. پتا لگ جاتا ہے کہ رمضان صاحب اندر نہیں آنا، غریبوں کے محلے میں چلے جاؤ، یہاں امیروں کے محلے میں تب ایک جیسے نہیں، تب ایک جیسے. یہ غریب میں دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ان کا ہاتھ اوپر تک اٹھے گا. امیر کا ہاتھ آپ دیکھتے ہوں گے دعا کرتے وقت اس کی اکڑ جاتی، اگر اٹھا بھی لیں گے دور سے وقت اس انداز میں پھیریں گے کہ ان کے لیے جو ہاتھ اٹھانا کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہو، ٹوپی پہننا، منہ پہ داڑھی رکھنا، اسلامی لباس پہننا، نبی پاک کی سنتوں کو اختیار کرنا ان کو اچھا. کبھی پاکستان کے کسی صدر نے، کسی وزیر نے، کسی گورنر نے کبھی یہ اعلان کیا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کے سب ٹوپیاں پہنا کریں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی سرکاری میٹنگ ہو یا جو سرکاری عہدیدار ہے اس کو انگریزی لباس پہننا منع ہے کبھی کسی نے کہا؟ آپ کے اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دفتروں کے ملازمین خواہ وہ سرکاری ہو یا نیم سرکاری، ان کے لیے ٹائی لگانا لازمی ہے. جو نہیں لگاتے ہیں ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں کسی نے احتجاج کیا؟ کیا اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھے؟ کیا یہی مسلمان ہے کہ مسلمانوں کے عمل کے مسلمانوں کو وہ شریف کا نظام کو حسن بنا دیا گیا ہے، ٹائی لگانا لازمی کر دیا ہے؟ کیا پاکستان کس لیے بنایا تھا کہ ہم لوگوں سے ٹائیاں لگوائیں گے؟ عید کا دن آ جائے، اخبار میں فوٹو چھپتی ہے صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی دیکھ لو یہ وہ کام کیا جو اس نے پورا سال نہیں کیا. ایسا کام کر رہا ہے جس سے پہلے اس کو کبھی اس کی توفیق ہوئی، اور سال اس کی کبھی آئی ذکر تو اسے نماز پڑھانی جگہ پڑھی یا پڑھی بھی نہیں. عید کی نماز کی فوٹو آتی ہے پورا آج یہ کام نہیں اسے کیا، آپ کیا لیا تو کم بھی دیکھ لو. اور آپ لوگ اس کے باوجود ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ ان لوگوں کو ووٹ دے کر آپ ہی گناہ گار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں لو جی مولوی سیاست بیان کرنے لگ گئے. آپ کو حق بات بتائی جائے, صحیح بات بتائی جائے تو آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا میں کیا ہو گیا.
ہم سن رہے ہیں کہ جو منکر ہے جو ماننے والے نہیں
ان کے لیے خرابی ہے, تو کیا ہم بھی اسی سب میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم نے بھی یہی کرنا. اگر ہم ایسا ہی کریں گے تو پھر ہم کوئی خیر پا سکتے؟
میرے دوستوں اور بزرگوں,
وہ لوگ جنہوں نے کسی طرح بھی تمسخر کیا, تجدید کی یا عمارت پہلے کو بنیاد کرایا, اپنی ذات پر گھمنڈ کیا, وہ تسلیم نہیں کیا, وہ کوئی خیر پا سکے نہیں. ذرا ایک منٹ کے لیے جواب دے دیں, آسان سی بات ہے, یزید کو لوگ یاد کرتے ہیں یا امام علی مقام کو یاد کرتے ہیں؟ تو جتنا امام حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو خلیفہ کا عاشی غوث اعظم کے زمانے میں, اس کو لوگ یاد کرتے ہیں بادشاہ کو یا غوث صاحب کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ معین نے تین سکی سرکار غریب نواز کو لوگ یاد کرتے ہیں جو زمانے کے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں؟
پوچھ رہا ہوں آپ سے, کراچی میں کتنے مقبرے ہیں سیاستدانوں کے, لیڈروں کے؟ دور کے جائیں, بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم کا مقبرہ بھی موجود ہے یا نہیں؟ وضو کر کے گئے کبھی آپ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, جاتے ہوئے خیال آیا کہ مزار پر حاضری دینی ہے وضو کر کے جاؤں؟ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کبھی گئے آپ بغیر وضو کے؟ پیر جمن شاہ بخاری گئے کبھی بغیر وضو کے؟ پیر غوث صاحب آپ کے مزار پر گئے کبھی بغیر وضو کے؟ فرق سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو یا نہیں آتا؟ اور جن کا تصور آپ کو پاک ہونے کا سبق دے رہا ہے وہ خود ہستیاں کتنی پاک ہیں؟ اللہ
میرے دوستوں اور بزرگوں, مجھے اور آپ کے ساتھ لینا چاہیے
کہ وہ لوگ جنہوں نے مال کا گمن کیا ہے, جنہوں نے اپنی ذات کا گھمنڈ کیا ہے,
جنہوں نے ایسے اور مرتبے کا گھمنڈ کیا ہے, وہ ہار کے ہوئے.
کوئی خیر پا سکتے؟ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے کافروں کی, کس چیز سے؟ سخت عذاب سے. اے دنیا میں مزے کرنے والوں, یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر تم بچ سکتے نہیں.
اور کوئی زبانی سوالی سب کے مسلمان کے حساب کا علاقہ ہو, حقیقت میں مسلمان نہ ہو,
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اگر آپ مومن ہیں, مسلمان ہیں, تو پھر آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب تک آپ سچے مسلمان نہیں بنیں گے, حق کو تسلیم نہیں کریں گے, آپ شریعت کے پابند نہیں ہوں گے, آپ کی اس پکڑ سے بچ سکتے نہیں. سچے مسلمان بنے, سچے مومن بنے. مسلمان کون؟ جیسا کہ حضرت کا عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا, مسلمان وہ جو اسلام میں آ گیا, اور مومن وہ جس میں اسلام آ گیا. مومن وہ جس میں, پہلے مسلمان اور پھر مومن. صرف زبانی کلامی بات نہ ہو, آ جاتے ہیں نماز پڑھنے لوگ محبت سے, کچھ آتے اور کچھ میں شروع کر دی نماز, نہ ان کو ثنا یاد ہے, نہ ان کو فاتحہ یاد ہے, نہ قرآن کریم کی آیات یاد ہے. بہت زیادہ کسی کو یاد ہو تو قل ھو اللہ یاد کر لی, ایک ہی صورت پہ ساری نماز پڑھ لیتے ہیں. رکوع سجدے کے مسائل یاد ہیں, نماز کے آداب معلوم نہیں, طہارت کے آداب معلوم نہیں. مجھے احساس ملتے ہیں اکثر, وہ کہتے ہیں 90% لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا,
اور جب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا یار اتنا نہ 90% نہ کہو, کچھ کم کر لو. کہہ رہے ابھی میں دیکھتا رہتا ہوں 90% کو وضو نہیں کرنا آتا. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کو صحیح طرح سیکھنے کی کوشش نہیں. رمضان المبارک میں خاص طور پر خطبے سے پہلے کچھ تھوڑی باتیں بتاتا ہوں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب کیا سمجھتے ہیں ہم کو نماز پڑھنی نہیں آتی. اگر ان کو مسئلے بتائے جائیں چھوٹی باتیں جو ان کو چھوٹا کہتے ہیں ابتدائی باتیں, وہ کہتے ہیں کیا مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نماز نہیں آتی. ہمیں سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں اور آپ جان لیں کہ ہم نے جب تک اپنے آپ کو سچا مومن نہیں بنایا ہم پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے. اور سچے مومن ہونے کے بعد ہی اللہ کے اسے فضل ہی چاہنا ہے, کوئی پتہ نہیں اس کو کون سی بات ہماری ناپسند ہو جائے. ہم دعویٰ کر سکتے نہیں کیا حق ادا کرتے ہیں ہم. کبھی ہم نے اس کا کوئی حق ادا کیا نہ. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا اچھا مومن بنائے.
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة,
جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے.
ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا,
اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں, تیرا ہم چاہتے ہیں. انہیں بہت سے لوگ کافر قریش مکہ والے ایسے تھے, وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ دنیا کا مال چھوڑنا پڑے گا, شراب چھوڑنی پڑے گی, جوا چھوڑنا پڑے گا, یہ چیز چھوڑنی پڑے گی, وہ چیز چھوڑنی پڑے گی, جو ان کی طبیعت کو بہت مرغوب تھی, بہت پسند تھی, جن میں وہ ڈوبے ہوئے تھے. انہوں نے اس دنیا کی خاطر دین کو قبول نہیں کیا.
انہوں نے انکار کیا کہ اسلام کے بعد
ہم ان چیزوں کے پابند ہو جائیں گے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, برائی نہیں کرنی, نشہ نہیں کرنا, بدکاری نہیں کرنی, تو ہم پابند ہو جائیں گے اسلامی تعلیمات سے. تو انہوں نے دنیا کے ایس کی خاطر ان پابندیوں کو قبول نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی تیاری ہے. اور اب میرا دل چاہتا ہے بخاری شریف کی وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں. امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں بخاری شریف میں کتاب المغازی میں نقل کیا. وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے شرک کا خوف نہیں ہے. جس کا احساس ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کیا فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں. یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. ہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی, دنیا کی رغبت زیادہ رکھے گی. اب بتائیے آج ہمارا حال ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں. آپ کے سامنے کراچی شہر کو دیکھ لیں, پورے پاکستان کو دیکھ لیں, دنیا دنیا دنیا.
پہلے مومن وہ کہتے تھے سامان جاتا ہے تو جائے,
مکان جاتی ہے تو جائے, مکان جاتا ہے تو جائے, یہاں تک کہ
جان جاتی ہے جائے
مگر ایمان نہ جائے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان جاتا ہے تو جائے باقی کچھ نہ جائے. ہم نے اپنا حال یہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خرابی ہے ان کے لیے کوئی خیر. استحباب کے معنی آپ سنتے ہوں گے اکثر, ایک لفظ مستحب سنتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ.
استحباب پسند کرنا، اختیار کرنا، کسی چیز کو اپنا پسندیدہ قرار دینا، مستحب پسندیدہ چیز، مکروہ ناپسندیدہ، مستحب پسندیدہ. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان سے اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ جان لے.
اب کیا پتا چلا کہ جن لوگوں سے نصیب دنیا کی زندگی پسندیدہ ہے،
آخرت کی زندگی کو وہ پسند نہیں کرتے. اس میں کیا اشارہ ہے؟ اگر آپ اچھا ٹائم گزارنا چاہیں، آپ کے لیے کوشش ہو کہ میں دنیا نہیں، میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں اچھا کام کروں، تو بتائیے آپ شروع میں محنت کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ چار دن میں محنت کر لوں تاکہ اس کے بعد مجھے آرام کا ٹائم ملے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو بتائیے آرام ملے گا نہیں. تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں پہلے چار پانچ سات سال پڑھائی اب کر لوں، محنت کر لوں، کما لوں تاکہ اس کے بعد میرا ٹائم اچھا گزرے. تو آپ اچھا ٹائم گزارنے کے لیے کچھ قربانیاں دیتے ہیں، اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے کچھ قربانیاں دیتے ہیں، اپنے آپ کو آرام میں رکھنے کے لیے کچھ قربانیاں دیتے ہیں. کیونکہ اصول ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ اصول ہے یا نہیں؟ کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو آپ اپنی شدیدت کے تقاضوں کے تحت تو ایسا کر لیتے ہیں، مگر جب بات صحیح کی آتی ہے تو پھر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کو صحت چاہیے تو آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اگر آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ دولت بھی چاہیے تو آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو دولت کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح اگر آپ کو ایمان چاہیے تو پھر آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو ایمان کے لیے نقصان دہ. اگر آپ بہت پرہیزی کرتے رہے تو صحت رہے گی؟ ذرا جواب دیجیے گا.
اگر آپ فضول خرچی کرتے رہے دولت بچے گی؟
تو پھر اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے تو ایمان کہاں سے بچے گا؟ ایک شخص کو شوگر ہو جاتی ہے، ڈائبٹس ہو جاتی ہے، ڈائبٹک ہو جاتا ہے، وہ اگر چیزیں کھاتا رہے گا تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ڈاکٹروں نے طبیبوں نے اس کے لیے منع کیا ہے. تو تیرے لیے میٹھا تھا نہیں، وہ کھاتا رہے تو بتائیے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟
ایک شخص کے پاس دولت ہے،
وہ جوا کھیلتا ہے، وہ کہیں گے دیکھ جوا کھیلے گا تیری دولت ختم ہو جائے گی، برائیوں میں خرچ کرتا ہے تو اتنا اگر کرتا رہا تو تیری دولت ختم ہو جائے گی، تو تباہ ہو جائے گا. آپ نے جان لیا صحت کے لیے، دنیاوی حیثیت کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پرہیز کرنے پڑتے ہیں، تو ایمان کو بچانے کے لیے بھی کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعملی سے پرہیز کرنا ہوگا.
اگر سمجھدار وہ ہے جو قائدی آرام کو پسند کرتا ہے، ہم لوگ چار ان کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جو دنیا اچھی ہو جائے. حالانکہ یہاں پر ہمیں کسی کو پتا بھی نہیں کہ کب ہمارا سانس آخری ہوگا. جو سانس اندر گیا ہوا ہے اگر باہر نہ آیا تو مر جائیں گے، جو باہر ہے اگر وہ اندر نہ گیا ہوا تو مر جائیں گے. ہمیں ایک لمحے کی تو خبر نہیں ہے، اور اس کے لیے ساری پلاننگ کر رہے ہیں. اور جس زندگی کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ دائمی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، جہاں اپنے استقبال ہمیشہ رہنا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ سمجھدار کہلانے کے لائق ہیں.
آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں،
عاشق مدنی حضرت سیدنا اویس سہرن رضی اللہ تعالی
ساری رات رکوع میں گزار رہے ہیں، سجدے میں گزار دی، قیام میں گزار دی. ان کی والدہ ماجدہ کہتی ہے بیٹا جسم کو کچھ آرام بھی دے،
ساری رات رکوع میں گزار دیتا ہے، کوئی رات سجدے میں گزار دیتا ہے،
کوئی رات قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں گزار دیتا ہے، کوئی رات ذکر میں گزار دیتا ہے، اپنے جسم کو کچھ آرام بھی دے لے. حضرت اویس کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اما جان اس جسم کو چار دن تختیاں اٹھا لینے دے تاکہ اس کو پھر ہمیشہ کا آرام مل جائے.
اگر اس کو یہ چار دن میں نے آرام دے دیا تو پھر ہمیشہ کی مشقت اور تکلیف ہوگی، یہ چار دن مشقت اس کو سہ لینے دے تاکہ اس کے بعد اسے دائی بھی آرام دے.
اور ہم لوگ سستی کے مارے ہوئے نماز جس طرح پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کم ہی لوگ ہیں جو صحیح پڑھتے ہوں گے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کا حال، بہت کم لوگوں کو ہے جن کو سجدوں میں لذت آتی ہے, نماز کا شوق ہے, عبادت کا ذوق شوق ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ کے مزہ پاتے ہوں. مجبوری تو پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ, کسی سوئم میں کے علم میں گئے پڑھ لیا, مسجد میں آ گئے, رمضان شریف آ گیا, پڑھنا ہے. لیکن مزے لینا, عبادت میں ذوق لذت آنا, یہ ہر ایک کا حال ہے. حالانکہ لذت کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے, مگر یہ آپ کے دل کی حالت ہے. ایمان بتاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے. اللہ فرماتا ہے جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کبھی چاہتے ہیں, تیرا پن چاہتے ہیں, شرابی چاہتے ہیں. ذرا اس بیان کو تھوڑا سا سن لیں, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا. صرف اس کی بات میں مختصراً بتاؤں. پہلی بات, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافر اس لیے اسلام سے محروم رہے کہ انہیں اپنی آمدنیاں بند ہو جانے اور حکومت, ریاست, سلطنت جاتے رہنے کا اندیشہ تھا. اس لیے اول مخاطب تو وہ, اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو دنیا کی خاطر دین کو چھوڑتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ پھر اگر وہ ایسا کریں گے تو خرابی ہوگی, کوئی اچھائی نہیں ہوگی. اور جو دوسرا حصہ ہے آیت کا, اس میں کیا بیان ہے کہ غلط راستے پر لگانا یا اسلام میں کبھی پیدا کرنا لوگوں میں نیکی یا حقیقت سچائی کے راستے سے روک کر کسی غلط راستے کی طرف لگانا, وہ چیزوں سے نبی پاک کی طرف لائے, اللہ تعالی کی طرف لائے, نبی کی طرف لانا. یہ اللہ کی طرف لانا ہے, نبی کا راستہ کوئی اور راستہ نہیں. آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالی کے راستے پر لانا, یہ ایمان ہے. اور اگر اس راستے سے ہٹا کر ان کو کوئی اور راستہ دکھایا جائے بجائے مدینے کے رائے گنج کا راستہ دکھا دیا جائے, سمجھ رہے ہیں بات کو, بجائے محسوس کی ان کو سینما کا راستہ دکھایا جائے, بجائے ان کو کسی اللہ والے کے پاس آنے کے کسی دنیا دار کا راستہ دکھا دو, تو وہاں جا کر کے دنیا سیکھ, دین نہ سیکھ, کسی خانقاہ کی بجائے کسی اور جگہ بھجوا دو جو اسلام سے دور ہو. تو ایسے لوگ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کوئی اچھائی خرابی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں. میں پوچھتا ہوں, ہم اہل سنت و جماعت درود و سلام پڑھتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت یاری شریف کرتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت فاتحہ کرتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت عرس مناتے ہیں, ہم اہل سنت و جماعت آستانوں اور مزاروں پر اللہ والوں کو سلام کرنے, ان سے برکت لینے جاتے ہیں. یہ سارے راستے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں یا برائی کی طرف لے جاتے ہیں؟ جو ان راستوں سے روکے وہ کون ہے؟ کیا وہ آپ کا پیرخا ہے؟ وہ آپ کا بدخا ہے؟ وہ آپ کی خیر نہیں چاہتا؟ وہ آپ کی اچھائی نہیں چاہتا؟ اور جو آپ کی اچھائی نہیں چاہتا وہ آپ کا دوست نہیں؟ جب وہ آپ کا دوست نہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ اس کے اپنے لیے خرابی ہے اور دوسروں کے لیے بھی خرابی کر رہا ہے. وہ علماء یا وہ دیندار پھیلانے والے, وہ دین کے نام پر اپنا کام چلانے والے, اس کے ایبوں کو پکڑے جو نئے نئے مذہب نکالتے ہیں, خود کو دیندار کہلاتے ہیں, علماء کہلاتے ہیں, اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روکتے ہیں. اب وہ ٹیلی ویژن پر آئے, اخبارات میں چھپے, ریڈیو پر آئے, کتاب تقسیم تقسیم کریں, کتابیں چھاپیں, گلی گلی پھر کے تبلیغ کریں, کچھ کریں, اگر وہ غلط باتیں کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں, وہ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے راستے کی بجائے کسی اور طرف لگاتی ہے, یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کم کرتی ہے, ایسے لوگ خود بھی کوئی خرابی تو خود بھی کوئی خراب نہیں پاتے, بلکہ خرابی اس کا کم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خرابی ہی کرتے ہیں. اب جن کو خرابی منظور ہو وہ ان کے پیچھے لگ جائیں. ہم نے تو اتنا سنا ہے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وہ کا ہوا خلقِ خدا اس کی ہوئی وہ اس در کا ہوا خلقِ خدا اس کی ہوئی اور وہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا
جس نے نبی پاک سے منہ پھیرا ان کے غلاموں سے منہ پھیرا کر اللہ کی رحمت میں بھی اس کا رخ نہیں کیا اللہ کی رحمت کس کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے کہ نبی کا غلام ہو جاتا اور ہم نبی کی غلامی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں ان سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب ہے اللہ کے رسول ہے لوگوں نے غیر اللہ کی باتیں کر کے اپنے آپ کو خود غیر المردوب والی شخص میں شامل کر لیا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو کوئی خیر نہیں پائیں گے حق سے دور ہوں گے تو کوئی اچھائی حاصل نہیں کریں گے اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہے دور کی گمراہی میں حق سے دور ہونا اصل میں گمراہ کا وقت ہے لیکن بطور غالبہ کے گمراہی کی صفت قرار دے دیا گیا ہے یہاں پر کیا مطلب کہ ایسے لوگوں نے تو اپنے آپ کو اتنا دور کر دیا حق سے کہ اب وہ اپنے لیے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں ایسی کوئی گمراہی کے حق سے دور ہے جس کا حق سے کوئی واسطہ نہیں اس کے لیے کسی طرح بھی دیکھنا ایک سیدھی راہ ہے اور آپ نے اس میں تیرا پن نکال دیا ہے جتنا اس سے آگے بڑھتے جائیں گے سیدھی راہ سے بھی فاصلہ بڑھتا جائے گا یا نہیں بڑھتا جائے گا تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا دور کر دیا ہے وہ کوئی خیر حاصل کر سکتے نہیں خیر انہوں نے حاصل کی جنہوں نے اس راستے کو نہیں بدلا شریعت ہے طریقت ہے تصوف ہے حقیقت ہے یہ سب اسلام کے وہ راستے ہیں جو صحیح تعلیمات کے مطابق ہیں جن پر چلنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور جنہوں نے ان باتوں کی مخالفت کی غلط راستے نکال لیے وہ لوگ ہرگز کوئی خیر پا سکتے نہیں آج بھی مدینہ منورہ میں زائرین کو مسجد نبوی سے نکال کر کہیں اور لے جانا کہ چلو وہاں چلو اس کا نام حالانکہ انہوں نے مسجد نور رکھا ہوا ہے کہتے ہیں چلے جی وہاں ایک شخص اپنا گھر چھوڑ کر وطن چھوڑ کر ماں باپ رشتے دار اولاد بچوں کو چھوڑ کر نبی کے در پر گیا ہے کیا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے زیادہ بہتر کوئی جگہ ہے وہاں سے نکال کے لے جانا مسجد نبوی سے نکال کے لے جانا مسجدیں تو دنیا میں بھی اور بہت ہیں مراکز تو دنیا میں بہت ہیں ایک شخص وہاں آیا آپ اس کو تلقین کرتے کہ تو صحیح راستے پر ہے یہاں آیا ہے اپنا وقت بازاروں میں نہ گزار اپنا وقت تفریح میں نہ گزار ادب سے یہاں رہو جتنی دیر رہ نماز پڑھ قرآن کی تلاوت کر درود و سلام پر بے ادبی سے کر کوشش کر کہ یہاں سے تیری دنیا میں انقلاب آ جائے تو ایسا بن کر جا کہ آیا تھا کہ کچھ اور ہو جب جائے کہ تجھے سب نبی کا غلام اور دیوانہ کہے تیری حالت ایسی ہونی چاہیے لیکن وہ لوگ آئیں اور مسجد نبوی سے نبی پاک کی مسجد سے ریاض اللہ کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے جائے تو بتائیے یہی وہ لوگ ہے جب جو حق سے دور کرتے سیدھے راستے پر رہنے نہیں دیا اور آج بھی ان کی کوشش یہ ہے میں پوچھتا ہوں ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں دن اچھے راست المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے بتائیے غوث پاک انعام یافتہ ہے یا نہیں خواجہ غریب نواز انعام یافتہ ہے یا نہیں حضرت پاؤ کی مقدم انعام یافتہ ہے یا نہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی انعام یافتہ ہے یا نہیں اور کوئی ان کو یہ کہے کہ نہیں یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں تھے جیسے وہ کیماری میں ایک انجمن بنی ہوئی ہے حزب اللہ
اس نے حضرت امام حسن بصری سے لے کر شاہ ولی اللہ تک کسی ولی کو مومن رہنے نہیں دیا اور سب کو مشرک لکھتا معاذ اللہ. اس نے کسی کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا, سب کو کافر لکھتا. اگر اس کے نزدیک غوث اعظم اور داتا صاحب کافر ہیں تو پھر ایسے شخص کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا راستہ آپ کو نہیں سکھاتے, برائی سکھاتے, حق سے دور کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کو مدینے کا ادب سکھا رہا ہے, ایک وہ ہے جو آپ کو مدینے جانے سے روک رہا ہے. بتائیے دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ وہ جو نبی کا راستہ دکھا رہا ہے یا وہ جو نبی کے راستے سے روک رہا ہے؟ ایک وہ ہے جو درود سلام پڑھ رہا ہے, ایک روک رہا ہے. کون آپ کو حق سکھا رہا ہے, کون آپ کو حق سے روک رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کا ساتھ اختیار کریں جو ہمیں حق سے باقاعدگی سکھاتے ہیں اور جو دین سے دور کرتے ہیں, جو تیرا پن سکھاتے ہیں, ہمیں ان کا ساتھ ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے. ابھی اس کا بیان باقی ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. انشاءاللہ اسی کو آئندہ جمعے بھی جاری رکھوں گا اور اس سے اگلا بیان اسی کے تحت ہے. آگے تبلیغ کا بیان بھی ہے بڑا اہم, انشاءاللہ وہ بیان کروں گا.